حکایت قتل کرنا ہاتھی کے بچے کا اور اس کا انجام. ہاتھی کے بچے کو ان کا واقعہ ہے کہ ایک عقل مند نے اپنے دوستوں کے گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ کسی سفر میں وطن سے بہت دور جا نکلے اور بھوک سے بے چین ہوئے. اس عقل مند نے انہیں مشورہ دیا کہ دیکھو تمہارے سامنے ہاتھی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کا شکار ہرگز مت کرنا کہ ہاتھی کہیں گیا ہوا ہے وہ واپس آ کر تمہیں زندہ نہ چھوڑے گا. میری نصیحت کو غور سے سن لو. لیکن بھوک کے سبب ان سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے ایک بچہ ہاتھی کا پکڑا اور اس کا کباب کھایا. اس عقل مند نے کہا کہ کاش تم لوگ اس جنگل کی گھاس کھا لیتے لیکن اس فعل سے احتیاط کرتے, اب اس کا انجام بھی تم لوگ دیکھ لو گے. اور اس گروہ کے ایک شخص نے اس عقل مند فقیر کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنا پیٹ محفوظ رکھا اور کچھ پتے اور گھاس کھا کر اس گروہ سے دور سو گیا, کیونکہ اس نے سوچا کہ ظالموں کے ساتھ رہ کر میں بھی انہی میں شمار ہو جاؤں گا اور ہاتھی مجھے بھی نہ چھوڑے گا. تھوڑی دیر میں ہاتھی آیا اور اپنے بچے کا خون دیکھا اور سمجھ گیا اور شدت غضب اور غصے سے اس کی سونڈ سے آگ اور دھواں نکلنے لگا. بس وہاں آیا جہاں یہ لوگ سوئے ہوئے تھے اور ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ سویا ہوا ہے. پہلے اسی دور سوئے ہوئے کا منہ سونگا اور تین مرتبہ اس کا چکر لگایا مگر اپنے بچے کے گوشت کی بو نہ پائی تو اس کو بے گناہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور آگے بڑھا. پھر اس گروہ کے پاس پہنچا اور ہر ایک کا منہ سونگا اور ہر ایک کو اپنے بچے کے قتل کی پاداش میں سونڈ سے کھینچ کر اپنا پاؤں اس کی ران پر رکھا اور دو ٹکڑے کر کر ہواؤں میں بکھیر دیا. معرومی رحمت اللہ علیہ اب سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں تم خدا کی مخلوق کی جانوں کو ہلاک کرتے ہو اور اموال کو غصب کرتے ہو یعنی ان کے مال پر قبضہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ بھی ان ظالموں سے خوب باخبر ہے. بوئے رسوا کرد مکر اندیش را, پیل دانت بوئے بچہ خیش را. ظلم کا مکر اور ظلم کا جو قید ہے چکر بازی ہے ظالم کے منہ کی بو ظاہر کر دیتی ہے, یعنی ظالم کا جو بو ہے منہ کی بو ہے اس سے اس کے ظلم کا پتہ چلتا ہے. اور ہاتھی اپنے بچے کی بو کو خوب جانتا ہے. اب اسی لیے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جو ظالم ہے ظالموں کے ساتھ بھی مت رہو, کیونکہ جب تم ظالموں کے ساتھ رہو گے تو پکڑے جاؤ گے. کیونکہ جو ظلم کرنے والے ہیں جب تم ظلم کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تو جب انصاف آتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ رہنے والے بھی پکڑے جاتے ہیں. دادا ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ انقلب مدینہ کذا و کذا, کہ فلاں جو شہر ہے اس کی بستی کو اس پر الٹ دو. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ اس میں ایک آپ کا بندہ رہتا ہے, لم یاسک طرفت عین, کہ اس بندے نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر بھی الٹ دو کیونکہ اس نے میری نافرمانی دیکھی اور اس کے ماتھے پر بل نہیں آئے. تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ نیکی کرنا تو اچھا ہے لیکن اگر نہیں آنی منکر نہ ہو, یعنی برائی سے نہ روکا جائے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے. لہذا برائی پر نکیر کرنا اور برائی پر بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی کی چیز ہے. کیونکہ جب انسان گناہوں کا ذکر کرتا ہے کہ جی فلاں چیز گناہ ہے فلاں چیز گناہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کو بتلانا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے اللہ اس کو پسند نہیں فرمایا کہ تم نیکی کے کام تو کرو اور نیکی کو کہو لیکن برائیوں پر نکیر نہ کرو اور برائیوں پر روکو نہیں, تو یہی چیز اللہ کے عذاب کا ذریعہ بنتی ہے. اور جو ظالم ہے ظالموں کے ساتھ رہنے والا بھی انہی میں شمار کر لیا جاتا ہے. لہذا وہ آدمی دور جا کے سویا, نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ہاتھی کے انتقام سے جو ہے وہ بچا رہا. اور جن جو ظالم تھے اب وہ یہ سمجھ رہے ظالم کا ظلم کرنے والا سمجھتا نا کسی کو کیا خبر ہے. مرشد فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ تھے انہوں نے دوسری شادی کی, چار پانچ بچے کئی بچے تھے تو ہر وقت بیوی کو یہ تانا دیتے کہ تو ایسی ہے تو ویسی ہے تیرے حسن نہیں ہے اور یہ اور وہ تیری شکل ایسی. پھر انہوں نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کی اور پہلی بیوی بچوں سمیت آدھی رات کو گھر سے نکال دیا. میرے مرشد فرماتے کہ بس اب وہ گھر سے نکلی, بہت منتیں کی کہ تم کیا مجھ پر ظلم کرتے ہو اور بہت کچھ کہا لیکن شہوت کا نشہ چڑھا ہوا تھا, حسن کا نشہ تھا. اب وہ بیچاری آدھی رات کو آسمان کی جانب دیکھا, میرے شیخ نے اپنی آنکھ شیر پڑا, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. اب وہ چل پڑی. اب ادھر وہ نئی بیوی خوبصورت اور جوان بیوی کے ساتھ گل چھڑوں میں مشغول. اللہ تعالیٰ کا ظالم سمجھتا نا کہ ہم تو کیا کر, ہم تو اپنے مزے میں ہیں کسی کو کیا پتا. اب اللہ تعالیٰ کے انتقام کی چکی چلتی ہے. ان کے گال میں کینسر ایک پھوڑا نکلا, اس پھوڑا وہ پھوڑا بڑھ کر کینسر کی صورت اختیار کر, ہر وقت اس سے پیپ بہتا رہتا. دنیا جہان کا علاج کرایا لیکن وہ اچھا نہ ہوا نتیجہ. اور عالم یہ تھا کہ جس کمرے میں وہ صاحب بیٹھے اس کمرے میں اتنی بدبو کہ وہاں بیٹھنا مشکل. علاج پر علاج, ہزاروں لاکھوں روپے خرچہ لیکن اچھا نہیں ہو رہا. یہ کیا, یہ اللہ کا انتقام ہے. پھر وہ جو بیوی تھی, جو دوسری بیوی, اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے کس کام کا, تو وہ بھی جو مال باقی بچا تھا وہ مال سمیٹا اور بھاگ گئی. تو یہ ہے اور کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام. لہٰذا یہ ہم نہ سمجھے کہ اگر ہم کسی کا مال غصب کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ کچھ ناجائز معاملہ کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. اور خصوصاً ایک چیز ہمارے بزرگوں نے بہت منع کیا, حضرت والوں نے فرمایا کہ دیکھو یہاں پر اگر ہاتھی کو کچھ کہو تو وہ کچھ نہیں کرتا, صبر کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, لیکن ہاتھی کے بچے کو کچھ نہ کہیں. لہٰذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر کتنا کفر بکتے ہیں, کتنا شرک کر رہے ہیں, کفر بک رہے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مشرک کو بھی کافر کو بھی روٹی عطا فرما رہے ہیں اور ان کو جو ہے ان کی روٹی نہیں روکتے, رزق ان کو بھی عطا فرما رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی رحم اور بھلائی کا معاملہ فرما رہے ہیں. لیکن فرمائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور ان کے اولیاء اللہ اور ان کے علماء ربانیین پر جب ان پر انگلی اٹھانے اعتراضات اور ان کو ستایا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پھر ان سزانے والوں سے انتقام لیتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں کہ جتنے جن قوموں پر عذاب ہوا ہم سے پہلے بھی یا جس زمانے میں بھی, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے جو انتقام لیا گیا تو وہ در حقیقت ان انبیاء علیہ السلام کو ستانے کی وجہ سے لیا گیا کہ انہوں نے ان کو جو ستایا. ورنہ کفر اور شرک تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرماتے ہیں, اس پر بھی صبر فرماتے ہیں, برداشت فرماتے ہیں, حلم اور اپنے انتقام لینے میں جلدی نہیں فرماتے. لیکن دینداروں کو, علماء ربانیین کو اور اللہ والوں کو ستانا یہ ایسا ہی ہے کہ ہاتھی کے بچے کو قتل کرنا. لہٰذا اس پر بھی جو اللہ تعالیٰ کا انتقام ہوتا ہے, میرے دوست ہم اللہ تعالیٰ کے انتقام کو تصور نہیں کر سکتے اور برداشت نہیں کر سکتے. مولانا رومی اس بات کو خوب سمجھا رہے ہیں کہ تم مخلوق کی جانوں کو ہلاک مت کرو اور ان کے اموال کو غصب مت کرو, اللہ بھی ان ظالموں سے خوب باخبر ہے. اور فرماتے ہیں کہ دیکھو آنکھ یا بدبوئے حق را از من, چون نیابت بوئے باطل راز ہن. جو ذات گرامی صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالی کی خوشبو کو یمن سے محسوس کر لیتی ہے, کیا وہ زمانے کے اہل باطل کو نہ پہچانے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ اس سے مراد حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خوشبو ہے جو یمن میں تھے. دو سو کوس جو ہے دور فاصلہ, لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشبو آ گئی. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, گفت پیغمبر کے بردستے صبا, از یمن میں آئے دم ہوئے خدا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہواؤں کے ہاتھ پر یمن سے مجھ کو اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. اور بوئے کبرو بوئے حرص و بوئے آز, در سخن گفتن باید چو پیاز. اے مخاطب, تکبر اور حرص لالچ اور حرام خواہشات کی جو بدبو ہے وہ گفتگو میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے. جیسے عجیب مثال سمجھایا, فرمایا پیاز کھائے ہوئے منہ سے پیاز کی بو جس طرح ظاہر ہو جاتی ہے, پیاز کھانے والا جس طرح پیاز کی بو ظاہر ہو جاتی ہے وہ کتنا کچھ کرے لیکن پیاز کی بو ظاہر ہوتی ہے. فرمایا اسی طرح سے تمہارے دل میں جو تکبر ہے اور لالچ کا ثواب ہے اور حرام خواہشات کی گندگی تمہارے اندر ہے اس کی بدبو تمہاری گفتگو میں پتہ چلے گی. اسی سے یہ بھی احتیاط کر لینا چاہیے کہ جب یہ عالم ہے تو اسی طریقے سے جن کے دل میں اللہ کی محبت اور تعلق مع اللہ اور اللہ تعالیٰ کی سے کے خوف اور خشیت اور اچھے اخلاق ہوں گے تو ان کی گفتگو سے بھی ان کی خوشبو آئے گی. تو ہمی خصفی و بوئے آ حرام می زند بر آسماں سبز فام, اے مخاطب تو گناہ کر کے سوتا ہے اور اس کی حرام بو آسمان سبز فام تک پہنچتی ہے, یعنی گناہ کر کے سمجھنا کہ ہمارے گناہ کی کسی کو خبر نہیں ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنہائی میں تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اس نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کے دل سے تمہاری عزت نکل جاتی ہے. لگا جو ہم یہ تنہائی میں گناہ کر کے ہم یہ سمجھتے نا کہ کسی کو تو پتہ ہی نہیں چلا, لیکن فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اللہ تو باخبر ہے اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کے دل سے تمہاری عزت کو نکال دیتا ہے. اس واقعے کو بیان فرما کر میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ, ہاتھی کو اپنی بدبختی سے چھیڑ دینا اتنا خطرناک نہیں کیونکہ وہ اپنی تکلیف کا تحمل کر لے گا, برداشت کر لے گا, جتنا کہ اس کے بچوں کو چھیڑنا خطرناک ہے, یعنی پھر کیفر کردار کو پہنچا کر دم لیتا ہے. پھر اس مثال سے نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی توبہ سے معاف ہو جاتی ہے مگر اللہ والوں کو ستانے والوں سے اللہ انتقام لیتا ہے. میرے مرشد نے ایک واقعہ اور بھی سنایا تھا, فرمایا کہ ایک بزرگ تھے کمزور ہو گئے تھے تو جا رہے تھے, ایک آدمی اپنی معشوقہ کے ساتھ جا رہا تھا تو ان کو ٹھوکر لگی اس معشوقہ کے, اس کو ٹھوکر لگ گئی تو اب اس نے اس کو غصہ آیا اور اس نے تھپڑ مار دیا ان بزرگ کو, وہ ضبط کیا خاموش اور برداشت کر کے آگے بڑھ گئے. اب اس کے بعد وہ اپنے گھر, اب جب وہ عاشق پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر انتقام ہی آیا کہ اس کا پیشاب بند ہو گیا. اب حکما سے علاج, ڈاکٹروں کا علاج, لیکن پیشاب جاری نہیں ہو رہا. اس لڑکی کو خیال آیا, اس نے کہا دیکھ جس کو تُو نے تھپڑ مارا تھا نا وہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے, اس سے معافی مانگ, اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. تو اب اس کو چارپائی پہ لے جا کر لوگ وہاں لے گئے اس اللہ والے کے پاس اور اس بزرگ کے پاس, اور اس سے جا کر وہ رونے لگا. اس نے کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے. کہا بھائی میں نے تو تم کو کوئی بدعا نہیں دی تھی. کہا بدعا تو نہیں دی تھی لیکن میں تکلیف سے سخت پریشان ہوں. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو, کہا آپ نے کہا تو نہیں لیکن معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب میری ٹکر تمہاری معشوقہ سے ہوئی تو تمہاری معشوقہ نے کہا تھا مجھے کہ تھپڑ مارو, تمہاری معشوقہ نے تم سے کہا کہ مجھ کو تھپڑ مارو؟ اس نے کہا نہیں. کہا کیوں پھر تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ کہا اس نے میری غیرت کو جوش آیا. تب میرے مرشد فرماتے کہ اس اللہ والے نے فرمایا کہ ہم بھی کسی کے محبوب ہیں, میں نے بدعا نہیں دی لیکن ہمارے جو عاشق ہے جو ہم سے محبت ہو پاتا ہے ہمارا محبوب جو ہمارا اللہ ہے وہ بھی اس کی بھی غیرت کو جوش آیا کہ میرے خاص بندے کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ بھی دیکھنے والا ہے. اس لیے ایک بزرگ کا ایک واقعہ اور بھی لکھا کہ کسی شخص نے ان کو گالی دی تو میرے مرشد فرماتے ہیں انہوں نے فوراً اس کو تھپڑ مار دیا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کیسے اللہ والے ہیں, آپ کیسے آپ کے اخلاق ہیں کہ آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا کہ اس نے آپ کو گالی دی ستایا. فرمایا بات یہ ہے اگر میں اس کو تھپڑ نہ مارتا تو اللہ کا عذاب اس پر آ کر گرتا, کیونکہ جیسے اس نے مجھے تھپڑ مارا آسمان سے اللہ کا عذاب چل پڑا. اگر میں نے اس سے انتقام لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو روک لیا, اس لیے میں نے اس کو اللہ کے انتقام سے بچانے کے لیے خود انتقام لے لیا. اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کو ستانے والوں سے اللہ انتقام دیتا ہے. چنانچہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے اولیاء کو اذیت دی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی دو چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا, ایک تو سود کھان لینے اور سود کا معاملہ کرنے والوں کے اوپر, اور دوسرا اللہ والوں کو ستانے, یعنی یہ فرمانا کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں یعنی تم ان کی کمزوری کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہ کمزور ہے، ان کے پیچھے میں ہوں. لہذا میری طرف سے یہ اعلان جنگ ہے. اس لیے فرمایا بزرگوں نے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ والوں کے سامنے تو کیا پیٹ پیچھے بھی ان کی غیبت مت کرو، اور پیٹ پیچھے بھی ان کا ادب کے ساتھ معاملہ کرو، خصوصاً اپنے شیخ کے بارے میں، کہ شیخ کے بارے میں کہ ان کا نہایت ادب کا معاملہ کرے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت و مہربانیوں کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی دوستی و ولایت کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی کیا، سامنے تو کیا پیٹ پیچھے بھی، اور میں اس کا بھی ادب کا معاملہ اور اکرام کا معاملہ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنے پیاروں کے مقبولین اور اولیاء اللہ کے ادب کی اور اکرام کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماں باپ کا بھی یہی معاملہ ہے، نہایت خطرناک معاملہ ہے ماں باپ کے معاملے میں بھی، کہ ان کے ساتھ بھی نہایت جو ہے وہ ادب کا اور ان کے اکرام کا اور ان کی خدمت کا معاملہ فرمائے. واخر دعوات.